الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں وضو سے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام نے طہارت پر بہت زیادہ زور دیا اور نماز کے لیے تو اسلام نے طہارت پاکیزگی وضو اور غسل کے لیے بہت زیادہ زور دیا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو واضح بھی کیا۔ نماز کے لیے طہارت اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو علماء کرام نے اسے کفر لکھا، کیونکہ اس نے عبادت جیسی عظیم شے کی توہین کی۔ اس لیے بعض علماء کرام نے جو ہے اسے کفر لکھا۔ وضو میں چار چیزیں، ان چار چیزوں کا دھونا فرض ہے اور قرآن مجید و فرقان حمید نے اسے بیان کیا۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو، یعنی اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آخر یہ دھونا کیا کام آئے گا، تو یاد رکھیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کیوں چمکتے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آثار وضو کی وجہ سے، یعنی جو مسلمان دنیا میں وضو کرتے تھے اس وجہ سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں یہ چمکتے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ اس چمک کو زیادہ کرے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، نمازوں کا پابند بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نمازوں کا پابند بن جائے گا تو وضو کر کے ہی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے چمک کو زیادہ کرے۔ اب وضو میں چار چیزیں فرض ہوئی، ایک تو ہے کہ چہرہ دھونا اور ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سروں کا مسا اور پاؤں کا گٹوں تک دھونا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ چہرہ دھونا، تو اب چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ چہرے میں یہ بھویں بھی ہیں، چہرے میں یہ پلکیں بھی ہیں، چہرے میں آنکھ کا یہ حصہ بھی ہے کہ جو ناک کی طرف جا رہا ہے، چہرے کے اندر ہماری مونچھیں بھی آ گئی، چہرے میں یہ بال بھی آ گئے کہ جسے اردو میں بچی کہتے ہیں، اور چہرے میں جن کے جن حضرات کے چہرے پر داڑھی ہے یہ بھی جو ہے وہ چہرے میں آ گئے۔ بعض مرتبہ یہ بہوں کے بال بعض لوگوں کے بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں، بعض کے کم ہوتے ہیں، یہاں کے بال بھی بعض کے گھنے ہوتے ہیں، بعض کے کم ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی مونچھیں گھنی ہوتی ہیں، بعض کی کم ہوتی ہیں، بعض لوگ مونچھیں بہت بڑی رکھتے ہیں اور ہونٹ ان کے دکھائی نہیں دیتے، بعض لوگوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی نہیں ہوتی۔ تو سب کے لیے ایک حکم ہے یا الگ الگ حکم ہے؟ تو پہلے میں چہرے کی طرف آتا ہوں اور اس سے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ فقہ کرام فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا کہ چہروں کو دھو، ہاتھوں کو دھو، پاؤں کو دھو، تو فرماتے ہیں کہ دھونے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ کسی عضو کے، یعنی جسم کے کسی حصے کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ عضو کے ہر حصے پر کم از کم دو بوند پانی بہ جائے۔ فرماتے ہیں یہ دھونے کے معنی ہے کہ جسم کے جو حصہ آپ دھونا چاہتے ہیں اس پہ کم از کم دو بوند جو ہے وہ پانی بہ جائے۔ فرماتے بھیگ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، تیل کی طرح سے اگر کوئی پانی ہاتھ پہ لے کر کے اسے مل لیتا ہے، اسے اردو میں چپڑ لینا کہتے ہیں، اگر اس طریقے کا کوئی فیل کرتا ہے تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ دھونا نہیں کہیں گے۔ فرماتے ہیں ایک آدھ بوند بہ جانے کو بھی دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو ہوگا اور نہ ہی اس سے غسل ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ چہرہ دھونا، اس کی لمبائی اور چوڑائی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شروع پیشانی سے اور تھوڑی تک، یہ تو چہرے کی لمبائی ہے، اور ایک کان سے دوسرے کان تک یہ اس کی چوڑائی ہے۔ فرماتے اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر پانی بہانا فرض ہے۔ فرماتے جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں، بعض لوگوں کے بال گر جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جس کے اگلے سر کے حصے کے بال گر گئے ہوں اس پر وہیں تک منہ کا دھونا فرض، یعنی چہرے کا دھونا فرض ہے کہ جہاں عادتاً بال ہوتے ہیں وہیں تک دھوئے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہاں سے بال گر گئے تو یہاں سے دھوئے گا تو یہ تو سر ہو گیا، یہ چہرہ نہیں ہوا، تو فرماتے وہیں تک دھوئے گا کہ جہاں سے بال ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے ہو تو ان زائد بالوں کا جڑوں تک دھونا فرض ہے۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھے کہ ان کے بال یہاں تک آ جاتے ہیں اور بہت گنے جو ہے ان کے بال ہوتے ہیں۔ فرماتے اگر کسی کے بال یہاں تک ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جڑوں تک اس کو دھوئے گا، تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ اسی حوالے سے دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مونچھیں یا بھویں یا بچی، اس کے بال اگر گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو فرماتے ہیں کہ جل کا دھونا فرض نہیں ہوگا بلکہ بالوں کا دھونا فرض ہوگا۔ کسی کی بھویں اگر گھنی ہیں، مونچھیں اگر گھنی ہیں، یہ بال اگر گھنے ہیں تو بالوں کا دھونا فرض ہے، جل کا دھونا جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جل کا دھونا فرض ہوگا، اگر گھنے ہیں تو بالوں کو آپ دھوئیں گے اور اگر گھنے نہیں ہیں تو جلد کو آپ دھوئیں گے، یہ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں۔ اب فرماتے ہیں کہ مونچھیں اگر بڑی ہیں اور ان مونچھوں نے لب کو چھپا لیا، یہ مونچھوں کی وجہ سے بڑی، یہ اوپر کا جو لب ہے یہ چھپ جاتا ہے، یہ اوپر کے ہونٹ کا حصہ یہ چھپ جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی مونچھوں کے بال اٹھا کر کے اس لب کو دھوئے گا، کہ بعض مرتبہ اگر کسی نے کلی نہیں کی تو یہ دھلنے سے رہ جاتا ہے، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ اسے ہونٹ کے اس حصے کو دھونا ہوگا۔ اگر وہ نہیں دھوئے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا یہ فرض ہے، داڑھی کے بال اگر گھنے نہیں ہیں تو جلد کا دھونا فرض ہے، کہ بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو چلو میں پانی لے کر کے یہاں تک پہنچانا ہوگا، یا نلکے کے نیچے آپ رکھتے ہیں داڑھی کے اس حصے کو تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ رگڑنا ہوگا تاکہ پانی بالکل جلد تک پہنچ جائے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا داڑھی والے حضرات کو وہ خیال نہیں کرتے بلکہ فوراً سے وضو کر کے آ جاتے ہیں، حالانکہ آپ نے پانی داڑھی کے اندر جلد تک نہیں پہنچایا تو وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز جیسی ایک اہم عبادت کہ جس کو بعض لوگ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں، تو جتنے داڑھی والے حضرات ذہن میں رکھیں کہ اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو جلد کا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، پانی اس کا اندر تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ فرماتے اگر گھنے ہوں داڑھی کے بال، یہ تو بات ہوئی کہ گھنے نہ ہوں، اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں گے ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں ہے۔ شروع سے بات چلی آ رہی ہے کہ بال اگر گھنے ہیں تو بال کا دھونا فرض ہے، بال اگر گھنے نہیں ہیں تو جلد کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ داڑھی کے کہیں کے بال گھنے ہوتے ہیں اور کہیں کے گھنے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ جہاں کے بال گھنے نہیں ہیں وہاں جلد تک پانی پہنچائے گا، اور جس طرف کے بال گھنے ہیں وہاں صرف بالوں کا دھونا اس کے لیے فرض ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اگر ہم لب بند کریں آئینے میں آپ دیکھیں تو حصہ اس کا ایک ایسا ہے کہ جو ظاہر رہتا ہے، فرماتے ہیں کہ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے زور سے تو اس کا کچھ حصہ چھپ گیا اور اس پر پانی نہیں پہنچے گا، اگر اسے کلی کی ہے تو پانی پہنچ سکتا ہے، اگر اس نے کلی نہیں کی ہے اور صرف فرائض کو ادا کر رہا ہے جلدی میں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حصہ دھلنے سے رہ جائے گا، تو یاد رکھیے کہ پھر اس کا وضو نہیں ہوگا، تو اس میں بھی جو ہے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے کہ جس کو کنپٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے، اور اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا دھونا فرض ہے، اور گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہوگا، یعنی ان بالوں کا دھونا بھی جو ہے وہ ہمارے داڑھی والے حضرات کے لیے ان کا دھونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اسے ذہن میں رکھیں کہ جتنے مرد حضرات ہیں ہم لوگ جو دین سے وابستہ ہیں، مسجد سے وابستہ ہیں، علماء سے وابستہ ہیں، ہم تو یہ مسئلے مسائل سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور محفلیں اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس خواتین کے لیے ایسا کوئی نیٹورک نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایسی کتابیں ہیں الحمدللہ کہ آپ وہ شرعی مسائل کی کتابیں خریدیں، اور خریدنے کے بعد اگر آپ اپنے گھر کی خواتین کو پڑھائیں تو خواتین کے بعد مسائل ایسے ہیں پیچیدہ کہ جس میں خواتین اس کو بیان کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، جھجک محسوس کرتی ہیں، تو اگر ہم ویسی کتابیں ان تک پہنچا دیں کہ جو شرعی مسائل پہ مشتمل ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو خواتین اپنے ناک میں سوراخ کرتی ہیں، اور سوراخ میں جو ہے اس ناک کے اندر وہ لونگ وغیرہ ڈالتی ہے، بعض رنگ ڈالتے ہیں، بعض جو ہے وہ دھاگا باندھتی ہے، تو فرماتے کہ نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، ذہن میں رکھیں، اگر سوراخ کھلا ہوا ہے بند نہیں ہے تو پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اگر تنگ ہوگا تو نت کو حرکت دے گی خاتون، ورنہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اپنی خواتین تک آپ ضرور پہنچائیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ آنکھ کے کوئے پر پانی بہانا فرض ہے، یعنی آنکھ کا یہ حصہ کہ جو ناک کی طرف آ رہا ہے ہماری، اس کو جو ہے وہ اردو زبان میں کوئے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرمے کا جرم کوئے یا پلک میں رہ گیا، کہ جو لوگ سرما لگاتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سرما یہاں پر رہ جاتا ہے، سرمے کا جرم اگر رہ گیا کوئے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہیں ہوئی اور نماز پڑھ لی تو فرماتے حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ احتیاط بھی جو لوگ سرما لگاتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھے۔ فرماتے پلک کا ہر بال، جو پلکے ہیں، فرماتے اس کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو فرماتے اس کا چھڑانا ضروری ہوگا، فرض ہوگا اس کا چھڑانا، اس کا چھڑانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں آپ کہ میں نے تو کئی مسائل ہیں کہ آپ الجھن کا شکار ہو جائیں گے اور سمجھانا جو ہے اس کو بہت مشکل ہو جائے گا، اس کو میں نے یہاں پر روکے رکھا ہے۔ جو موٹے موٹے مسائل ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے، ذرا غور کریں کہ کیا ہم لوگ وضو کرتے ہوئے ابھی تک جو ہم نے اتنے وضو کیے ہیں زندگی میں، کیا کبھی ہم نے اس کا خیال کیا ہے؟ تو ہم ضروری ہے کہ ہم شرعی مسائل کو پڑھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں۔ اب دوسرا فرض آ گیا کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، اب اس کی طرف میں آتا ہوں۔ فرماتے ہیں کونیوں سے ناخون تک کوئی جگہ بھی ذرہ بھر دھلنے سے رہ گئی وضو نہیں ہوگا، کونی سے ناخون تک اگر کوئی جگہ بھی ذرہ بھر دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کہ جب آپ کونی کو، اس ہاتھ کو جب نلکے کے نیچے رکھیں تو خدا کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ اس کو رگڑنے کے لیے پانی کو ضرور استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی حصہ آپ کا سوکھا نہیں رہے گا، ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے گا۔ بعض لوگ گھر میں جو کھڑے ہو کر بیسن میں وضو کرتے ہیں تو بعض لوگ اس طریقے سے ہاتھ گھما لیتے ہیں، تو بعض مرتبہ آپ دیکھیے گا، یہ میرا بھی پریکٹیکل ہے، کہ آپ اس ہاتھ کو پھر ذرا آئینے میں دیکھیے گا، یہاں سے خشک رہ جائے گا، یہاں سے خشک رہ جائے گا، یہاں سے خشک رہ جائے گا۔ تو اس پر جو ہے بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے، یہ فرض میں داخل ہے۔ تو فرماتے کونی سے لے کر ناخن تک اگر کوئی جگہ بھی دھلنے سے رہ گئی تو یاد رکھو کہ پھر فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہوں کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا کہ رنگ پہنتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، بعض لوگوں کے رنگ بالکل فٹ ہوتے ہیں، انگوٹھی بالکل فٹ ہوتی ہیں، بعض لوگ دھاگا باندھے ہوئے ہوتے ہیں انگلی میں، بعض کے انگوٹھے میں دھاگا بنا ہوا ہوتا ہے، بعض کے پاؤں کے انگوٹھے میں دھاگا بنا ہوا ہوتا ہے، ہماری خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں، بعض لوگ ریشمی دھاگا باندھتے ہیں۔ تو بڑے بڑے معاملات اس دنیا کے اندر ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ، اگر اتنے تنگ ہو کہ نیچے پانی نہیں بہے گا تو فرماتے ہیں اتار کر پھر اس ہاتھ کا دھونا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ پانی نہیں بہے گا تو اتار کر کے جو ہے وہ اس کا دھونا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر وہ ڈھیلے ہیں اور نل کے نیچے آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یا پانی میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہوا اور اس کو ہلا لیتے ہیں آپ، اور پانی اگر اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ ڈھیلے ہیں کہ تھوڑے سا موو کرنے سے اس تک پانی پہنچ جائے گا تو پھر اس کو وہاں سے جو ہے وہ حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی کی پانچ انگلیوں کے بجائے چھ انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہوگا۔ اگر کسی کے ایک مونڈے پر دو ہاتھ نکلے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دو ہاتھ نکلے تو جو پورا ہاتھ ہوگا اس کا دھونا فرض ہوگا اور دوسرے کا دھونا فرض نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایک کا دھونا جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہوگا، دوسرے کا دھونا جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض کی طرف میں آتا ہوں، وہ ہے سر کا مسا۔ اب ذرا اس کو ذہن میں رکھیں۔ فرماتے مسا کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، گیلا ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضا کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے اس نے ہاتھ کو تر کیا ہو. یعنی آپ وضو کر رہے ہیں اور ہاتھ آپ نے دھو لی، اب آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، تو آپ چاہیں تو نیا پانی لے لیں یا چاہیں تو نیا پانی نہ لیں، کہ آپ کے ہاتھ پہ تری تو ہے تو مسا آپ کا ہو جائے گا. لیکن بہتر یہی ہے اور سنت بھی ادا ہوگی کہ آپ ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مسا کرتے ہیں، تو ہاتھ کا تر ہونا مسا کے لیے یہ ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ کسی اس کے مسا کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے وہ دوسرے اس کے مسا کے لیے کافی نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سر کا مسا کرنا ہے، ہاتھ کو گیلا کیا آپ نے، سر کا مسا کیا، یہ سر کا مسا ہو گیا. اب ہاتھ یا پاؤں پر کہیں پر چوٹ لگی ہے اور اس پر پٹی بنی ہوئی ہے، اب اس پہ اگر آپ مسا کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مسا جو میں نے لیا ہاتھ کو گیلا کیا سر کا کیا، اب ہاتھ چونکہ گیلا ہے میں اس پر پھیر دوں گا، فرماتے نہیں، اس کے لیے دوبارہ ہاتھ کو آپ نے گیلا کرنا ہوگا، تر کرنا ہوگا. یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اسی طرح امامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسا کافی نہیں ہوگا. کہ کوئی صاحب کہے کہ میں امامے پہ مسا کر لوں، تو یہ امامے کا مسا ہوا سر کا مسا نہیں ہوا، ٹوپی کا مسا ہوا سر کا مسا نہیں ہوا، دوپٹے کا مسا ہوا سر کا مسا نہیں ہوا. لیکن ہاں ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ٹوپی اور دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے گی تو مسا ہو جائے گا. اگر اتنا باریک ہے کہ تری پھوٹ کر کے جو ہے چوتھائی سر کو تر کر دے گی تو مسا ہو جائے گا. اس کے بعد اب میں آتا ہوں، ہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگوں کے جو بال بڑے ہوتے ہیں، یا ہم خواتین کی طرف آ جائے، سر سے جو بال ان کے لٹکے ہوئے ہیں یہاں پر، اگر کوئی مرد یا کوئی خاتون یہ سمجھے کہ اس پر میں گیلا ہاتھ پھیر دوں گی تو مسا ہو جائے گا، تو یاد رکھیے یہ لٹکے ہوئے بالوں پر مسا نہیں ہوگا. مسا سر کے مسے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ سر کا مسا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، یہ بالوں کے مسے کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی. تو یاد رکھیے کہ یہاں پر اس کے لیے جو طریقہ مسا کا ہے اسے یہاں پہ مسا کرنا ہوگا. کسی کے بال اگر یوں لٹکے ہوئے ہیں اور یہاں سے وہ گیلا کر لیتا ہے تو اس کا مسا نہیں ہوگا. چوتھا فرض کہ پاؤں کو گٹوں سمیت دھونا. فرماتے ہیں پھر وہی بات آ گئی کہ بعض لوگ پاؤں کے انگوٹھے میں بھی ڈوری ڈالتے ہیں اور پاؤں کے اندر بھی بعض لوگوں کے جو ہے وہ کڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ڈھیلے ہوں گے، پانی پہنچ جائے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پہنچے گا تو نکالنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو میں نے اس میں بتائی انگلیوں کے، ہاتھ کے، تو یہاں پر بھی وہی حکم لگے گا. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہ جانا شرط ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قصدن پانی بہائے، اگر بلا قصد اختیار بھی ان پر پانی بہ جائے، مثلا بارش ہو گئی اور اعضائے وضو دھل گئے، اب اس کا ارادہ نہیں ہے وضو کا، لیکن بارش ہو گئی اعضائے وضو دھل گئے وضو ہو جائے، یا یہ دریا میں گر گیا، یا کسی نے اسے، دوست جا رہے ہیں پکنک بنانے، اس کو سمندر میں پھینک دیا، سوئمنگ پول کے جو دے در دے ہے شریعت کے مطابق اگر اس میں اس کو پھینک دیا اور اس کا ارادہ نہیں تھا وضو کا، تو یاد رکھیے کہ وضو جو ہے اس کا ہو جائے گا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ ہیں مزدور کے جو تندور کا کام کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کپڑے کو رنگتے ہیں، رنگ کا کام کرتے ہیں، یہ رنگ بیچنے والے لوگ، اور دیگر اس طریقے کے جو معاملات ہیں، مزدور ہیں اور وہ سیمنٹ کا کام کرتے ہیں، پلستر وغیرہ کرتے ہیں، یہ رنگ کرنے والے لوگ ہیں، لاپی وغیرہ بھرتے ہیں، رنگ کرتے ہیں. اب ان کی بات بیان کرتے ہیں، فرماتے جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، ہاتھوں کے ناخنوں کے اندر یا اوپر یا کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرمدار ہو، یعنی پانی اندر نہیں جاتا ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو اس کا ہو جائے گا. جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کا وضو ہو جائے گا. فقہ کرام فرماتے ہیں جیسے پکانے اور گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگریز کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے پڑھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدوروں کے لیے گارا اور مٹی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک میں سرمے کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ، اگر پانی اس پر سے بہ گیا اندر تک نہیں پہنچا، فرماتے وضو جو ہے اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل میں نے چار فرائض سے متعلق جو تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، تو ان پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر میں غسل کروں گا آئندہ نشست میں، انشاءاللہ گفتگو کروں گا غسل سے متعلق، اور غسل سی جو باتیں ہیں یہ بڑی باریک سی باتیں ہیں، اور بعض لوگ اس میں شرماتے ہیں، شرم کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پوری کوشش کروں گا کہ اچھے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں اور دبے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پانی کس طریقے سے ہم پہنچائیں، کہاں تک پانی پہنچائیں۔ جیسے کہ یہ ہماری ناف ہے، ہم غسل کر لیتے ہیں مگر ناف کے اندر پانی نہیں گیا، اور غسل اگر آپ کا فرض ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو پانی کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے ناف کے نیچے حصے کی طرف ہم جب جاتے ہیں، یہ ہمارے دونوں ٹانگوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس پہ ہم پانی کیسے پہنچائیں گے؟ ہمارے پیشاب کا جو حصہ ہے، پیشاب کے حصے کے نیچے کی جو جگہ ہے، اس تک پانی جو ہے وہ کس طریقے سے پہنچایا جائے؟ تو یہ ساری باتوں کا جاننا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان معاملات میں ہم جھجھک محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے، تو ہم وضو اور غسل ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ جب وضو اور غسل ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو یاد رکھیے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ سب کی سب رائے گا ہو جائے گی، اور ہماری زندگی بس اسی طریقے سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو میں بہت آسان کر کے بیان کرتا ہوں، یہ جو محدود سا وقت ہے اس میں، کہ بس آپ کے دماغ میں رہ جائے اور آپ اچھے طریقے سے وضو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے پھر آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔